السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج کل کے حالات کے مطابق اور جو قانون یہاں کی حکومت نے بنایا ہے اس کے مطابق باقاعدہ لوگوں کو سامنے بٹھا کے مقتدی سامنے بیٹھے ہوں سننے والے سامنے بیٹھے ہوں خطبہ نہیں دیا جا سکتا اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جتنی جس حد تک اجازت ہے اس کے مطابق آج یہاں انتظام کیا گیا ہے مسجد سے میں خطبہ دوں. کیونکہ دنیا میں بہرحال سخت خطبہ سننے والے ہزاروں لاکھوں ہیں, چاہے مسجد میرے سامنے اس وقت کوئی ہو یا نہ ہو, یہ عبادت قائم رکھنے کی ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے اور دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ حالات بھی بہتر کرے, اس وبا کو بھی دور کرے اور پھر دوبارہ اسی طرح مسجد کی رونقیں واپس بھی آ جائیں. اب میں خطبے کا جو موضوع ہے اس کو شروع کرتا ہوں. حضرت اللہ بن عبید اللہ کا ذکر دو جمعے پہلے کے خطبے میں بیان ہوا تھا یا ہو رہا تھا. ان کی شہادت جو جنگ جمل میں ہوئی تھی اس کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ آئندہ بیان کروں گا, سو آج اس بارے میں بتاؤں گا. اس میں جنگ جمل کے بارے میں اٹھنے والے سوالات بہت سوالات ہیں, ان کے بھی کچھ حد تک جواب مل جاتے ہیں. حضرت عمر نے اپنی وفات سے قبل خلافت کی بابت ایک کمیٹی تشکیل دی تھی. اس حوالے سے صحیح بخاری کی ایک روایت میں یہ تفصیل لکھی گئی ہے کہ جب حضرت عمر کی وفات کا وقت قریب تھا تو لوگوں نے کہا امیر المومنین وصیت کر دیں, کسی کو خلیفہ مقرر کر جائیں. انہوں نے فرمایا میں اس خلافت کا حقدار ان چند لوگوں سے بڑھ کر اور کسی کو نہیں پاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت میں فوت ہوئے کہ آپ ان سے راضی تھے. اور انہوں نے یعنی حضرت عمر نے پھر حضرت علی, حضرت عثمان, حضرت زبیر, حضرت طلحہ اور حضرت سعد اور حضرت عبد الرحمٰن بن عوف کا نام لیا اور کہا کہ عبداللہ بن عمر تمہارے ساتھ شریک رہے گا اور اس خلافت میں اس کا کوئی حق نہیں ہے. گویا یہ بات عبداللہ کو تسلی دینے کے لیے کہی ہے. اگر خلافت سعد کو مل گئی پھر وہی خلیفہ ہو, ورنہ جو بھی تم میں سے امیر بنایا جائے وہ ساتھ سے مدد لیتا رہے، کیونکہ میں نے اس کو اس لیے معزول نہیں کیا کہ وہ کسی کام کے کرنے سے عاجز تھے، اور نہ اس لیے کہ کوئی خیانت کی تھی۔ نیز فرمایا، میں اس خلیفہ کو جو میرے بعد ہوگا پہلے مہاجرین کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ وہ ان کے حقوق ان کے لیے اور ان کی عزت حقوق کے لیے اور ان کی عزت وہ ان کے حقوق ان کے لیے ان کے ادا کریں اور ان کی عزت کا خیال رکھیں، اور میں انصار کے متعلق بھی عمدہ سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں کہ انہوں نے مہاجرین سے پہلے اپنے گھروں میں ایمان کو جگہ دی، جو ان میں سے کام کرنے والا ہو اسے قبول کیا جائے، اور میں سارے شہر کے باشندوں کے ساتھ عمدہ سلوک کرنے کی اس کو وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ اسلام کے پشت پناہ ہیں اور مال کے محصل ہیں، اور دشمن کے اکڑنے کا موجب ہیں، اور یہ کہ ان کی رضامندی سے ان سے وہی لیا جائے جو ان کی ضرورتوں سے بچ جائے، اور میں اس کو بدوی عربوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ عربوں کی جڑ ہیں اور اسلام کا مادہ ہیں، یہ کہ ان کے ایسے مالوں سے لیا جائے جو ان کے کام کے نہ ہوں اور پھر انہی کے محتاجوں کو دے دیا جائے، اور میں اس کو اللہ کے ذمہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کرتا ہوں جن لوگوں سے عہد لیا گیا ہو، ان کا عہد ان کے لیے پورا کیا جائے اور ان کی حفاظت کے لیے ان سے مدافعت کی جائے، اور ان سے بھی اتنا ہی لیا جائے جتنا ان کی طاقت ہو۔ جب آپ فوت ہو گئے تو ہم ان کو لے کر نکلے اور پیدل چلنے لگے، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت عائشہ کو السلام علیکم کہا اور کہا، عمر بن خطاب اجازت مانگتے ہیں، انہوں نے کہا اندر، ان کو اندر لے آؤ۔ چنانچہ ان کو اندر لے گئے اور وہاں ان کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھ دیے گئے۔ جب ان کی تدفین سے فراغت ہوئی تو وہ آدمی جمع ہوئے جن کا نام حضرت عمر نے لیا تھا۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے کہا، اپنا معاملہ اپنے میں سے تین آدمیوں کے سپرد کر دو۔ حضرت زبیر نے کہا، میں نے اپنا اختیار حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کو دیا۔ حضرت عبدالرحمٰن نے حضرت علی اور حضرت عثمان سے کہا، آپ دونوں میں جو بھی اس عمر سے دستبردار ہوگا ہم اسی کے حوالے اس معاملے کو کر دیں گے، اور اللہ اور اسلام اس کا نگران ہوں، ان میں اسی کو تجویز ان میں اسی کو تجویز کرے گا جو اس کے نزدیک افضل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل ہے۔ اس بات نے دونوں بزرگوں کو خاموش کر دیا، یعنی کہ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر حضرت عبدالرحمٰن نے کہا، کیا آپ اس معاملہ کو میرے سپرد کرتے ہیں؟ اور اللہ میرا نگران ہے کہ جو آپ میں سے افضل ہے اس کو تجویز کرنے کے متعلق کوئی بھی کمی نہیں کروں گا۔ ان دونوں نے کہا اچھا، دونوں نے کہا اچھا۔ پھر عبدالرحمٰن ان دونوں میں سے ایک کا ہاتھ پکڑ کے رکھ لے گئے اور کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ کا تعلق ہے اور اسلام میں بھی وہ مقام ہے جو آپ جی جانتے ہیں، اللہ آپ کا نگران ہے، بتائیں اگر میں آپ کو امیر بناؤں تو کیا آپ ضرور انصاف کریں گے، اور اگر میں عثمان کو امیر بناؤں تو آپ اس کی بات سنیں گے اور ان کا حکم مانیں گے؟ پھر حضرت عبدالرحمٰن دوسرے کو تنہائی میں لے گئے اور ان سے بھی ویسے ہی کہا۔ جب انہوں نے پختہ عہد لے لیا تو کہنے لگے، عثمان آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں، اور انہوں نے ان سے بیعت کی، اور حضرت علی نے بھی ان سے بیعت کی، اور گھر والے اندر آ گئے اور انہوں نے بھی اس سے بیعت کی۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت مسلم معود رضی اللہ عنہ انتخاب خلافت حضرت عثمان کی تفصیل بیان کرتے ہوئے اس واقعہ کا یوں ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جب زخمی ہوئے اور آپ نے محسوس کیا کہ اب آپ کا کوئی آخری وقت کہ اب آپ کا آخری وقت قریب ہے، تو آپ نے 6 آدمیوں کے متعلق وصیت کی کہ وہ اپنے میں سے ایک کو خلیفہ مقرر کر لیں۔ وہ 6 آدمی یہ تھے، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف، حضرت سعد بن وقاص، حضرت زبیر اور حضرت طلحہ۔ اس کے ساتھ ہی حضرت عبداللہ بن عمر کو بھی آپ نے اس مشورے میں شامل کرنے کے لیے مقرر فرمایا, مگر خلافت کا حقدار قرار نہ دیا اور وصیت کی کہ یہ سب لوگ 3 دن میں فیصلہ کریں, اور 3 دن کے لیے صہیب کو امام الصلات مقرر کیا اور مشورہ کی نگرانی مقداد بن اسود کے سپرد کی, اور انہیں ہدایت کی کہ وہ سب کو ایک جگہ جمع کر کے فیصلہ کرنے پر مجبور کریں اور خود تلوار لے کر دروازے پر پہرہ دیتے رہیں, اور فرمایا کہ جس پر کثرت رائے سے اتفاق ہو سب لوگ اس کی بیعت کریں, اور اگر کوئی انکار کرے تو اسے قتل کر دو, لیکن اگر دونوں طرف 3-3 ہو جائیں تو عبداللہ بن عمر ان میں سے جس کو تجویز کریں وہ خلیفہ ہو, اگر اس فیصلے پر وہ راضی نہ ہوں تو جس طرف عبد الرحمٰن بن عوف ہوں وہ خلیفہ ہو. آخر پانچوں اصحاب نے مشورہ کیا, کیونکہ طلحہ اس وقت مدینہ میں نہ تھے, مگر کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا. بہت لمبی بحث کے بعد حضرت عبد الرحمٰن بن عوف نے کہا کہ اچھا, جو شخص اپنا نام واپس لینا چاہتا ہے وہ بولے. جب سب خاموش رہے تو حضرت عبد الرحمٰن بن عوف نے کہا کہ سب سے پہلے میں اپنا نام واپس لیتا ہوں. پھر باقی دو نے. حضرت علی خاموش رہے. آخر انہوں نے حضرت عبد الرحمٰن بن عوف سے عہد لیا کہ وہ فیصلہ کرنے میں کوئی رعایت نہیں کریں گے, یعنی حضرت عبد الرحمٰن بن عوف کوئی رعایت نہیں کریں گے فیصلے میں. انہوں نے عہد کیا اور سب کام حضرت عبد الرحمٰن بن عوف کے سپرد ہو گیا. حضرت عبد الرحمٰن بن عوف 3 دن مدینے کے گھر گھر گئے اور مردوں اور عورتوں سے پوچھا کہ ان کی رائے کس شخص کی خلافت کے حق میں ہے. سب نے یہی کہا کہ انہیں حضرت عثمان کی خلافت منظور ہے. چنانچہ انہوں نے حضرت عثمان کے حق میں اپنا فیصلہ دے دیا اور وہ خلیفہ ہو گئے. یہ مسلم عود کا بیان ہے تاریخوں کے حوالے سے. فتح الباری شرح صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت اللہ حضرت عمر کی وصیت کے وقت حاضر نہ تھے. یہ ممکن ہے کہ وہ اس وقت حاضر ہوئے جب حضرت عمر کی وفات ہو چکی تھی. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اس وقت حاضر ہوئے جب مشاورت ختم ہو گئی تھی. ایک روایت کے مطابق جسے زیادہ درست قرار دیا گیا ہے وہ حضرت عثمان کی بیعت کے بعد حاضر ہوئے تھے. بہرحال حضرت عثمان خلیفہ منتخب ہوئے اور پھر یہ نظام معمول پر آنے لگا. جب حضرت عثمان شہید ہوئے تو تمام لوگ حضرت علی کی طرف دوڑتے ہوئے آئے, جن میں صحابہ اور اس کے علاوہ تابعین بھی شامل تھے. وہ سب یہی کہہ رہے تھے کہ علی امیر المومنین ہیں, یہاں تک کہ وہ آپ کے گھر حاضر ہو گئے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں, بس آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے کیونکہ آپ اس کے سب سے زیادہ حقدار ہیں. اس پر حضرت علی نے فرمایا, یہ تمہارا کام نہیں ہے بلکہ یہ اصحاب بدر کا کام ہے. جس کے بارے میں اصحاب بدر راضی ہوں تو وہ خلیفہ ہوگا. بس وہ سب اصحاب بدر حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے. پھر انہوں نے عرض کی, ہم کسی کو آپ سے زیادہ اس کا حقدار نہیں دیکھتے, بس اپنا ہاتھ بڑھائیں کہ ہم آپ کی بیعت کریں. آپ نے فرمایا, طلحہ اور زبیر کہاں ہیں؟ سب سے پہلے آپ کی زبانی بیعت حضرت طلحہ نے کی اور دستی بیعت حضرت سعد نے کی. جب حضرت علی نے یہ دیکھا تو مسجد گئے اور ممبر پر چڑھے. سب سے پہلا شخص جو آپ کے پاس اوپر آیا اور انہوں نے بیعت کی وہ حضرت طلحہ تھے. اس کے بعد حضرت زبیر اور باقی اصحاب نے حضرت علی کی بیعت کی. حضرت طلحہ اور حضرت زبیر اور حضرت عائشہ وغیرہ نے حضرت علی کی بیعت کی تھی یا نہیں, اس کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت مسلم فرماتے ہیں, یہ ذکر آپ اپنی خواجہ ایک تقریر میں دے رہے ہیں کہ تو یا جہاں یہ ذکر ہے جہاں خواجہ کمال الدین صاحب کے بعض اعتراضوں کے جواب میں آپ نے یہ ذکر فرمایا, اور یہ ذکر انتہائی ضروری ہے بیان کرنا, اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا اس مسلم عہد میں کہ طلحہ اور زبیر اور حضرت عائشہ کے بیعت نہ کرنے سے آپ حجت نہ پکڑیں, یعنی خواجہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں. ان کو انکار خلافت نہ تھا بلکہ حضرت عثمان کے قاتلوں کا سوال تھا. پھر میں آپ کو بتاؤں جس نے آپ سے کہا ہے کہ انہوں نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی وہ غلط کہتا ہے. حضرت عائشہ تو اپنی غلطی کا اقرار کر کے مدینہ جا بیٹھی اور طلحہ اور زبیر نہیں فوت ہوئے جب تک کہ بیعت نہ کر لی. چنانچہ چند حوالہ جات ذیل میں درج کیے جاتے ہیں. خصائص کبرا کا جلد ثانی کا حوالہ ہے. حاکم نے روایت کی ہے کہ عربی حصہ ہے وہ تمہیں چھوڑتا ہوں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. حاکم نے روایت کی ہے کہ سور بن مجزا نے مجھ سے ذکر کیا کہ میں واقعہ جمل کے دن حضرت طلحہ کے پاس سے گزرا. اس وقت ان کی نزا کی حالت قریب تھی. مجھ سے پوچھنے لگے کہ تم کون سے گروہ میں سے ہو. میں نے کہا حضرت امیر المومنین علی کی جماعت میں سے ہوں. تو کہنے لگے اچھا اپنا ہاتھ بڑھاؤ تاکہ میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کر لوں. چنانچہ انہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی اور پھر جان بحق تسلیم کر گئے. میں نے آ کر حضرت علی سے تمام واقعہ عرض کر دیا. آپ سن کر کہنے لگے اللہ اکبر, خدا کے رسول کی بات کیا سچی ثابت ہوئی. اللہ تعالیٰ نے یہی چاہا کہ طلحہ میری بیعت کے بغیر جنت میں نہ جائے. آپ عشرہ مبشرہ میں سے تھے. حضرت عائشہ کے پاس ایک دفعہ واقعہ جمل مذکور ہوا ذکر ہوا تو کہنے لگیں کیا لوگ واقعہ جمل کا ذکر کرتے ہیں. کسی ایک نے کہا جی اسی کا ذکر ہے. کہنے لگیں کہ کاش جس طرح اور لوگ اس روز بیٹھے رہے میں بھی بیٹھی رہتی. اس بات کی تمنا مجھے اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہے کہ میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 بچے جنتی جن میں سے ہر بچہ عبد الرحمٰن بن حارث بن حشام جیسا ہوتا. پھر اگلا بات جو ہے وہ یہ ہے اور طلحہ اور زبیر عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں جن کی بابت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہوئی ہے. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کا سچا ہونا یقینی ہے. پھر یہی نہیں انہوں نے خرگوش سے رجوع اور توبہ کر لی تھی. یہ بھی حوالہ مسلم نے دیا. حضرت عثمان کی شہادت حضرت علی کی بیعت اور جنگ جمل کا تذکرہ بیان کرتے ہوئے حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ قاتلوں کے گروہ مختلف جہاد میں پھیل گئے تھے اور اپنے آپ کو الزام سے بچانے کے لیے دوسروں پر الزام لگاتے تھے. جب ان کو معلوم ہوا کہ حضرت علی نے مسلمانوں سے بیعت لے لی ہے تو ان کو آپ پر الزام لگانے کا عمدہ موقع مل گیا. اور یہ بات درست بھی تھی کہ آپ یعنی حضرت علی کے ارد گرد حضرت عثمان کے قاتلوں میں سے کچھ لوگ جمع بھی ہو گئے تھے. اس لیے ان مخالفین کو منافقین کو الزام لگانے کا عمدہ موقع حاصل تھا. چنانچہ ان میں سے جو جماعت مکہ کی طرف گئی تھی اس نے حضرت عائشہ کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے جہاد کا اعلان کریں. چنانچہ انہوں نے اس بات کا اعلان کیا اور صحابہ کو اپنی مدد کے لیے طلب کیا. حضرت اللہ اور زبیر نے حضرت علی کی بیعت اس شرط پر کر لی تھی کہ وہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے جلد بدلہ لیں گے. انہوں نے جلدی کے جو معنی سمجھے تھے یعنی ان دونوں نے وہ حضرت علی کے نزدیک خلاف مصلحت تھی. ان کا خیال تھا کہ پہلے تمام صوبوں کا انتظام ہو جائے پھر قاتلوں کو سزا دینے کی طرف توجہ کی جائے کیونکہ اول مقدم اسلام کی حفاظت ہے. قاتلوں کے معاملے میں دیر ہونے سے کوئی حرج نہیں. اسی طرح قاتلوں کو تعین میں بھی اختلاف تھا. جو لوگ نہایت افسردہ شکلیں بنا کر سب سے پہلے حضرت علی کے پاس پہنچ گئے تھے اور اسلام میں تفرقہ ہو جانے کا اندیشہ ظاہر کرتے تھے ان کی نسبت حضرت علی کو بتوا شبہ نہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ فساد کے بانی ہیں. دوسرے لوگ ان کو شبہ کرتے تھے. اس اختلاف کی وجہ سے طلحہ اور زبیر نے یہ سمجھا کہ حضرت علی اپنے عہد سے پھرتے ہیں. چونکہ انہوں نے ایک شرط پر بیعت کی تھی اور وہ شرط ان کے خیال میں حضرت علی نے پوری نہ کی تھی اس لیے وہ شرن اپنے آپ کو بیعت سے آزاد خیال کرتے تھے. جب حضرت عائشہ کا اعلان ان کو پہنچا تو وہ بھی ان کے ساتھ جا ملے یعنی حضرت عائشہ کے ساتھ اور سب مل کر بصرہ کی طرف چلے گئے. بصرہ میں گورنر نے لوگوں کو آپ کے ساتھ ملنے سے باز رکھا, لیکن جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ طلحہ اور زبیر نے صرف اکراہ سے اور ایک شرط سے مقید کر کے حضرت علی کی بیعت کی ہے, تو اکثر لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو گئے. جب حضرت علی کو اس لشکر کا علم ہوا تو آپ نے بھی ایک لشکر تیار کیا اور بصرہ کی طرف روانہ ہوئے. بصرہ پہنچ کر آپ نے ایک آدمی کو حضرت عائشہ اور طلحہ اور زبیر کی طرف بھیجا. وہ آدمی پہلے حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دریافت کیا کہ آپ کا ارادہ کیا ہے. انہوں نے جواب دیا کہ ہمارا ارادہ صرف اصلاح ہے. اس کے بعد اس شخص نے طلحہ اور زبیر کو بھی بلوایا اور ان سے پوچھا کہ آپ بھی اسی لیے جنگ پر آمادہ ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہاں, جو وجہ بتائی تھی. اس شخص نے جواب دیا کہ اگر آپ کا منشا اصلاح ہے تو اس کا یہ طریق نہیں جو آپ نے اختیار کیا ہے. اس کا نتیجہ تو فساد ہے. اس وقت ملک کی ایسی حالت ہے کہ اگر ایک شخص کو آپ قتل کریں گے تو ہزار اس کی تائید میں کھڑے ہو جائیں گے اور اس کا مقابلہ کریں گے تو اور بھی زیادہ لوگ ان کی مدد کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. بس اصلاح یہ ہے کہ پہلے ملک کو اتحاد کی رسی میں باندھا جائے, پھر شریروں کو سزا دی جائے, ورنہ اس پر دھمنی میں کسی کو سزا دینا ملک میں اور فتنہ ڈلوانا ہے. حکومت پہلے قائم ہو جائے تو وہ سزا دے گی. یہ بات سن کر انہوں نے کہا کہ اگر حضرت علی کا یہی اندیشہ ہے تو وہ آ جائیں, ہم ان کے ساتھ ملنے کو تیار ہیں. اس پر اس شخص نے حضرت علی کو اطلاع دی اور طرفین کے قائم مقام ایک دوسرے کو ملے اور فیصلہ ہو گیا کہ جنگ کرنا درست نہیں ہے, صلح ہونی چاہیے. جب یہ خبر سپاہیوں یعنی جو عبداللہ بن سبا کی جماعت کے لوگ اور قاتلین حضرت عثمان تھے ان کو تک پہنچی تو ان کو سخت گھبراہٹ ہوئی اور خفیہ ان کی ایک جماعت مشورے کے لیے اکٹھی ہوئی. انہوں نے مشورے کے بعد فیصلہ کیا کہ مسلمانوں میں صلح ہو جانی ہمارے لیے سخت مضر ہوگی, کیونکہ اسی وقت تک ہم حضرت عثمان کے قتل کی سزا سے بچ سکتے ہیں جب تک کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں گے. اگر صلح ہو گئی اور امن ہو گیا تو ہمارا ٹھکانہ کہیں نہیں, اس لیے جس طرح سے ہو صلح نہ ہونے دو. اتنے میں حضرت علی بھی پہنچ گئے اور آپ کے پہنچنے کے دوسرے دن آپ کی اور حضرت زبیر کی ملاقات ہوئی. وقت ملاقات حضرت علی نے فرمایا کہ آپ نے میرے لڑنے کے لیے تو لشکر تیار کیا ہے, مگر کیا خدا کے حضور میں پیش کرنے کے لیے کوئی عذر بھی تیار کیا ہے؟ آپ لوگ کیوں اپنے ہاتھوں سے اس اسلام کے تباہ کرنے کے درپے ہوئے ہیں جس کی خدمت سخت جانکاہیوں سے کی تھی؟ کیا میں آپ لوگوں کا بھائی نہیں؟ پھر کیا وجہ ہے کہ پہلے تو ایک دوسرے کا خون حرام سمجھا جاتا تھا لیکن اب حلال ہو گیا؟ اگر کوئی نئی بات پیدا ہوئی ہوتی تو بھی بات تھی, جب کوئی نئی بات پیدا نہیں ہوئی تو پھر یہ مقابلہ کیوں ہے؟ اس پر حضرت طلحہ نے کہا کہ وہ بھی حضرت زبیر کے ساتھ ہیں, ساتھ تھے. حضرت طلحہ نے کہا جو حضرت زبیر کے ساتھ تھے کہ آپ نے حضرت عثمان کے قتل پر لوگوں کو اکسایا ہے. حضرت علی نے فرمایا کہ میں حضرت عثمان کے قتل میں شریک ہونے والوں پر لعنت کرتا ہوں. پھر حضرت علی نے حضرت زبیر سے کہا, کیا تم کو یاد نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خدا کی قسم تو علی سے جنگ کرے گا اور تو ظالم ہوگا. یہ سن کر حضرت زبیر اپنے لشکر کی طرف واپس لوٹے اور قسم کھائی کہ وہ حضرت علی سے ہرگز جنگ نہیں کریں گے اور اقرار کیا کہ انہوں نے اجتہاد میں غلطی کی. جب یہ خبر لشکر میں پھیلی تو سب کو اطمینان ہو گیا کہ اب جنگ نہ ہوگی بلکہ صلح ہو جائے گی, لیکن مفسدوں کو سخت گھبراہٹ ہونے لگی. اور جب رات ہوئی تو انہوں نے صلح کو روکنے کے لیے تدبیر کی کہ ان میں سے جو حضرت علی کے ساتھ تھے انہوں نے حضرت عائشہ اور حضرت طلحہ اور زبیر کے لشکر پر رات کے وقت شب خون مار دیا, اور جو ان کے لشکر میں تھے انہوں نے حضرت علی کے لشکر پر شب خون مار دیا. جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک شور برپا ہو گیا اور ہر فریق نے خیال کیا کہ دوسرے فریق نے اس سے دھوکہ کیا، حالانکہ اصل میں یہ صرف سپاہیوں کا ایک منصوبہ تھا۔ جب جنگ شروع ہو گئی تو حضرت علی نے آواز دی کہ کوئی شخص حضرت عائشہ کو اطلاع دے، شاید ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس فتنے کو دور کر دے۔ چنانچہ حضرت عائشہ کا اونٹ آگے کیا گیا، لیکن نتیجہ اور بھی خطرناک نکلا۔ مفسدوں نے یہ دیکھ کر کہ ہماری تدبیر پھر الٹی پڑنے لگی ہے، حضرت عائشہ کے اونٹ پر تیر مارنے شروع کیے۔ حضرت عائشہ نے زور زور سے پکارنا شروع کیا کہ اے لوگو، جنگ کو ترک کرو اور خدا اور یوم حساب کو یاد کرو، لیکن مفسد باز نہ آئے اور برابر آپ کے اونٹ پر تیر مارتے چلے گئے۔ چونکہ اہل بصرہ اس لشکر کے ساتھ تھے جو حضرت عائشہ کے ارد گرد جمع ہوا تھا، ان کو یہ بات دیکھ کر سخت عیش آیا اور ام المومنین کی یہ گستاخی دیکھ کر ان کے غصے کی کوئی حد نہیں رہی اور تلواریں کھینچ کر لشکر مخالف پر حملہ آور ہو گئے۔ اور اب یہ حال ہو گیا کہ حضرت عائشہ کا اونٹ جنگ کا مرکز بن گیا، صحابہ اور بڑے بڑے بہادر اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور ایک کے بعد ایک قتل ہونا شروع ہوا، لیکن اونٹ کی باگ انہوں نے نہ چھوڑی۔ حضرت زبیر تو جنگ میں شامل ہی نہ ہوئے اور ایک طرف نکل گئے، مگر ایک شقی نے ان کے پیچھے سے جا کر اس حالت میں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے ان کو شہید کر دیا۔ حضرت اللہ عین میدان جنگ میں ان مفسدوں کے ہاتھ سے مارے گئے۔ جب جنگ تیز ہو گئی تو یہ دیکھ کر کہ اس وقت تک جنگ ختم نہ ہوگی جب تک حضرت عائشہ کو درمیان سے نہ ہٹایا جائے، بعض لوگوں نے آپ کے اونٹ کے پاؤں کاٹ دیے اور ہودج اتار کر زمین پر رکھ دیا، تب کہیں جا کر جنگ ختم ہوئی۔ اس واقعہ کو دیکھ کر حضرت علی کا چہرہ ہمارے رنج کے سرخ ہو گیا، لیکن یہ جو کچھ ہوا اسے چارہ بھی نہ تھا۔ جنگ کے ختم ہونے پر جب مقتولین میں حضرت علی کی ناش ملی تو حضرت علی نے سخت افسوس کیا۔ ان تمام واقعات سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس لڑائی میں صحابہ کا ہرگز کوئی دخل نہ تھا، بلکہ شرارت بھی قاتلان عثمان کی ہی تھی۔ اور یہ کہ طلحہ اور زبیر حضرت علی کے بیعت ہی میں فوت ہوئے، کیونکہ انہوں نے اپنے ارادے سے رجوع کر لیا تھا اور حضرت علی کا ساتھ دینے کا اقرار کر لیا تھا، لیکن بعض شریروں کے ہاتھوں سے مارے گئے، چنانچہ حضرت علی نے ان کے قاتلوں پر لعنت بھی کی۔ جنگ جمل اور حضرت علی کی شہادت کا ذکر تذکرہ کرتے ہوئے حضرت مسلم ماؤد ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ انبیاء جب دنیا میں آتے ہیں تو ان کے ابتدائی ایام میں جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہی بڑے سمجھے جاتے ہیں۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد اور حضرت سعید وہ لوگ تھے جو بڑے سمجھے جاتے تھے، مگر ان کے بڑے سمجھے جانے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کو آرام زیادہ میسر آتا تھا، بلکہ ان کے بڑے سمجھے جانے کی وجہ یہ تھی کہ دین کی خاطر انہوں نے دوسروں سے زیادہ تکلیفیں برداشت کی تھیں۔ حضرت طلحہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی زندہ رہے، اور جب حضرت عثمان کی شہادت کے بعد مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہوا اور ایک گروہ نے کہا کہ حضرت عثمان کے مارنے والوں سے ہمیں بدلہ لینا چاہیے، تو اس گروہ کے لیڈر حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عائشہ تھے، لیکن دوسرے گروہ نے کہا کہ مسلمانوں میں تفرقہ پڑ چکا ہے، آدمی مرا ہی کرتے ہیں، سر دست ہمیں تمام مسلمانوں کو اکٹھا کرنا چاہیے تاکہ اسلام کی شوکت اور اس کی عظمت قائم ہو، بعد میں ہم ان لوگوں سے بدلہ لے لیں گے۔ اس گروہ کے لیڈر حضرت علی تھے۔ یہ اختلاف اتنا بڑھا کہ حضرت اللہ، حضرت زبیر اور حضرت عائشہ نے الزام لگایا کہ علی ان لوگوں کو پناہ دینا چاہتے ہیں جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے، اور حضرت علی نے الزام لگایا کہ ان لوگوں کو اپنی ذاتی قرضیں زیادہ مقدم ہیں، اسلام کا فائدہ ان کے مد نظر نہیں۔ گویا اختلاف اپنی انتہائی صورت تک پہنچ گیا اور پھر آپس میں جنگ بھی شروع ہوئی، ایسی جنگ جس میں حضرت عائشہ نے لشکر کی کمان کی۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بھی اس لڑائی میں شامل تھے۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ شروع میں مخالفین میں شامل تھے، پھر حضرت زبیر تو حضرت علی کی بات سن کر علیحدہ ہو گئے تھے، اور دوسرے بھی صلح کرنا چاہتے تھے، لیکن پھر مخالفین جو تھے انہوں نے یا منافقین جو تھے یا فتنہ پرداز جو تھے انہوں نے پھر فتنہ ڈالا. لیکن بہرحال دو گروہ تھے یہ اور لڑائی میں شامل تھے. جب دونوں فریق میں جنگ جاری تھی تو ایک صحابی حضرت اللہ کے پاس آئے اور ان سے کہا, اللہ تمہیں یاد ہے کہ فلاں موقع پر میں اور تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, طلحہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم اور لشکر میں ہوگے اور علی اور لشکر میں ہوگا اور علی حق پر ہوگا اور تم غلطی پر ہوگے. حضرت طلحہ نے یہ سنا تو ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے کہا, ہاں مجھے یہ بات یاد آ گئی ہے, اور میں اسی وقت لشکر سے نکل کر اور پھر اسی وقت لشکر سے نکل کر چلے گئے. جب وہ لڑائی چھوڑ کر جا رہے تھے تاکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوری کی جائے, تو ایک بدبخت انسان جو حضرت علی کے لشکر کا سپاہی تھا اس نے پیچھے سے جا کر آپ کو خنجر مار کر شہید کر دیا. حضرت علی اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے, وہ جو قاتل تھا طلحہ کا, وہ اس خیال سے کہ مجھے بہت بڑا انعام ملے گا دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ اے امیر المومنین, حضرت علی کو کہا, آپ کو آپ کے دشمن کے مارے جانے کی خبر دیتا ہوں. حضرت علی نے کہا, کون دشمن؟ اس نے کہا, اے امیر المومن, میں نے طلحہ کو مار دیا ہے. حضرت علی نے فرمایا, اے شخص, میں بھی تجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت دیتا ہوں کہ تو دوزخ میں ڈالا جائے گا, کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا جبکہ طلحہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور میں بھی بیٹھا ہوا تھا کہ اے طلحہ, تو ایک دفعہ حق و انصاف کی خاطر ذلت برداشت کرے گا اور تجھے ایک شخص مار ڈالے گا مگر خدا اس کو جہنم میں ڈالے گا. اس لڑائی میں جب حضرت علی اور حضرت طلحہ اور زبیر کے لشکر کی صفیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی ہوئیں تو حضرت طلحہ اپنی تائید میں دلائل بیان کرنے لگے. یہ اس وقت سے پہلے کی بات ہے جب ایک صحابی نے انہیں حدیث یاد دلائی تھی اور وہ جنگ چھوڑ کر چلے گئے تھے. وہ دلائل بیان کر ہی رہے تھے کہ حضرت علی کے لشکر میں سے ایک شخص نے کہا, وہ ٹنڈے چپ کر. حضرت طلحہ کا ایک ہاتھ بالکل شل تھا, وہ کام نہیں کرتا تھا. جب اس نے کہا وہ ٹنڈے چپ کر تو حضرت طلحہ نے فرمایا کہ تم نے کہا تو یہ ہے کہ ٹنڈے چپ کر, مگر تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں ٹنڈا کس طرح ہوا ہوں. احد کی جنگ میں جب مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 12 آدمی رہ گئے تو 3,000 کافروں کے لشکر نے ہمیں گھیرے میں لے لیا اور انہوں نے چاروں طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر برسانے شروع کر دیے اس خیال سے کہ اگر آپ مارے گئے تو تمام کام ختم ہو جائے گا. اس وقت کفار کے لشکر کے ہر سپاہی کی کمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کی طرف تیر پھینکتی تھی. تب میں نے اپنا ہاتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے آگے کر دیا اور کفار کے لشکر کے سارے تیر میرے اس ہاتھ پر پڑتے رہے یہاں تک کہ میرا ہاتھ بالکل بیکار ہو کر ٹنڈا ہو گیا, مگر میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے آگے سے اپنا ہاتھ نہیں ہٹایا. جنگ جمل کے موقع پر پھر اور جگہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کرتے ہوئے مسلم فرماتے ہیں, کسی نے کہا کہ وہ ٹنڈا مارا گیا. ایک صحابی نے جو اس بات کو سن رہے تھے کہا, کمبخت, تجھے معلوم ہے کہ وہ ٹنڈا کیسے ٹنڈا ہوا؟ جنگ احد کے موقع پر جب ایک غلط فہمی کی وجہ سے صحابہ کا لشکر میدان جنگ سے بھاگ گیا اور کفار کو یہ معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف چند افراد کے ساتھ میدان جنگ میں رہ گئے ہیں, تو قریباً 3,000 کافروں کا لشکر آپ پر چاروں طرف سے امڈ آیا اور سینکڑوں تیر اندازوں نے کمانیں اٹھا لیں اور اپنے تیروں کا نشانہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کو بنا لیا تاکہ تیروں کی بچھاڑ سے اس کو چھید ڈالیں. اس وقت وہ شخص جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کیا وہ طلحہ تھا. طلحہ نے اپنا ہاتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے آگے کھڑا کر دیا اور ہر تیر جو گرتا تھا بجائے آپ کے چہرے پر پڑنے کے طلحہ کے ہاتھ پر پڑتا تھا. اس طرح تیر پڑتے گئے یہاں تک کہ زخم معمولی زخم نہ رہے اور زخموں کی کثرت کی وجہ سے طلحہ کے ہاتھ کے پٹھے مارے گئے اور ان کا ہاتھ مفلوج ہو گیا. تو جس کو تم حقارت کے ساتھ ٹنڈا کہتے ہو اس کا ٹنڈا ہونا ایسی نعمت ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اس برکت کے لیے ترس رہا ہے. ربی بن حراش سے مروی ہے کہ میں حضرت علی کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ عمران بن طلحہ آئے, انہوں نے حضرت علی کو سلام کیا, حضرت علی نے ان کو کہا مرحبا عمران بن طلحہ, مرحبا. عمران بن طلحہ نے کہا اے امیر المومنین, آپ مجھے مرحبا کہتے ہیں حالانکہ آپ نے میرے والد کو قتل کیا اور میرا مال لے لیا. حضرت علی نے کہا تمہارا مال تو بیت المال میں الگ پڑا ہوا ہے, صبح کو اپنا مال لے جانا. ایک روایت میں آیا کہ آپ نے فرمایا میں نے اسے اپنے تصرف میں اس لیے لے لیا تھا کہ لوگ اسے اچک نہ لیں, لے نہ جائیں کہیں. اور جہاں تک تمہارا یہ کہنا ہے کہ میں نے تمہارے والد کو قتل کر دیا, تو میں امید کرتا ہوں کہ میں اور تمہارے والد ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَنَضَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مَا فِي صُدُورِهِم مِن غِلٍّ اِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ, اور ہم ان کے دلوں سے جو بھی کینے ہیں نکال باہر کریں گے, بھائی بھائی بنتے ہوئے تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. محمد انصاری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جنگ جمل کے روز ایک شخص حضرت علی کے پاس آیا اور کہا طلحہ کے قاتل کو اندر آنے کی اجازت دیں. راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کو کہتے سنا کہ اس قاتل کو دوزخ کی خبر سنا دو. حضرت علی جب شہید ہوئے اور حضرت علی نے ان کو مقتول دیکھا تو ان کے چہرے سے حضرت علی کے چہرے پر سے مٹی پہنچنے لگے اور فرمایا اے ابو محمد, یہ بات مجھ پہ بہت شاک ہے کہ میں تجھ کو آسمان کے تاروں کے نیچے خاک آلودہ دیکھوں. پھر فرمایا میں اللہ کے حضور اپنے عیوب اور دکھوں کی فریاد کرتا ہوں. حضرت علی نے یہ فرمایا کہ میں اللہ کے حضور اپنے عیوب اور دکھوں کی فریاد کرتا ہوں. پھر حضرت علی کے لیے دعائے رحمت کی اور فرمایا کہ کاش میں اس دن سے 20 سال پہلے مر گیا ہوتا. حضرت علی اور ان کے ساتھی بہت روئے. حضرت علی نے ایک مرتبہ ایک شخص کو یہ شعر پڑھتے سنا, فتن کانا یدنیہ الغناء من صدیق اذا ما هو استغنا ویبعد الفقر اذا ما هو استغنا ویبعد الفقر. وہ ایک ایسا نوجوان تھا جو دولت مندی اور غنی ہونے کی حالت میں دوستوں سے مل جل کر رہتا تھا اور محتاجی کے وقت ان سے کنارہ کشی کرتا تھا. حضرت علی نے فرمایا اس شعر کے مصداق تو ابو محمد طلحہ بن عبید اللہ تھے, اللہ ان پر رحم کرے. یہاں کے ذکر ختم ہوا. اب حالات جو ہیں آج کل کے, اس کے بارے میں ایک حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک اقتباس بھی پڑھ دیتا ہوں. ایک موقع پر آپ نے مفتی صاحب کو فرمایا کہ مکانوں کے کو روشن رکھیں, اور آج کل گھروں میں تعاون کے دنوں کی بات ہے, گھروں میں خوب صفائی رکھنی چاہیے, کپڑوں کو بھی ستھرا رکھنا چاہیے. آج فرمایا, پھر فرمایا مسیح موعود علیہ السلام نے کہ آج کل دن بہت سخت ہیں اور ہوا زہریلی ہے, اور صفائی رکھنا تو سنت ہے. قرآن شریف میں بھی لکھا ہے وسیابہ کا بطاہر و رجزہ فاہجر. پھر ایک موقع پر فرمایا وہ لوگ جن کے شہروں میں اور دیہات میں تعاون کے شدت کے ساتھ پھیل گیا ہے, اپنے شہروں سے دوسری جگہ نہ جائیں, اپنے مکانوں کی صفائی کریں اور انہیں گرم رکھیں, اور ضروری تدابیر حفظ معتقدوں کے عمل میں لائیں, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سچی توبہ کریں, پاک تبدیلی کر کے خدا تعالیٰ سے صلح کریں, راتوں کو اٹھ اٹھ کر تہجد میں دعائیں مانگیں. پھر آپ نے فرمایا کہ اپنی حالت کی سچی تبدیلی ہی خدا کے اس عذاب سے بچا سے کی والا نعمہ معاف کی. اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو توفیق دے کہ وہ ان دنوں میں خاص طور پر دعاؤں پر زور دے, حکومت کی ہدایات پر عمل بھی کریں, گھروں کو بھی صاف رکھیں, دھونی بھی دینی چاہیے, ڈیٹول وغیرہ کے سپرے بھی کرتے رہیں, وہ مل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب پر فضل فرمائے اور رحم فرمائے. بہرحال خاص طور پر ان دنوں میں دعاؤں پر خاص طور دیں, اللہ سب کو اس کی توفیق دے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.